الصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلى الله عليه وسلم. ایک اور پھر سلوات دیجیے مرحوم والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ان عزاداریوں کو عزاداری مجالس میں شرکت کو اور غم منانے کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عزاداری کو ہمارے شعور ہمارے فہم ہماری عقل ہمارے علم اور ہماری معرفت میں اضافے کا سبب قرار دے. ایک دفعہ پھر سوال دیجیے محمد والے کو. عزیزان گرامی، کل میں نے آپ سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو عرض کیا تھا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آج رات خود خلافت کے موضوع پر جو روایات اہل السنہ کی طرف سے ان کی معتبر ترین کتابوں میں مذکور ہیں ان کا تھوڑا سا آج تذکرہ کریں، لیکن اس سے پہلے ایک دو نکات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. جو لوگ بیدار ہیں وہ ذرا اونچی آواز سے سنبھال دیجیے میں بول رہا ہوں. دیکھیے مطلب اہل بیت اور دیگر مکاتب میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. جہاں پر عقائد اور افکار کی تفریح موجود ہے وہیں پر ایک بہت بڑا اور بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق ہے یہ کہ مکتب تشیع یعنی مکتب اہل بیت میں قرآن کریم سنت نبوی اور سنت ائمہ اہل بیت دین کے اخذ کرنے کا منبع اور ماخذ ہے. ساتھ میں تیسری چیز جس کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ عقل ہے، جبکہ دیگر مکاتب میں آپ کو عقل کا کردار نظر نہیں آتا. یہ تشیع کا امتیاز ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب 1,24,000 انبیاء کی بعثت کا مقصد اور اس کا فلسفہ بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں لِتُسِيرُوا بِهِمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ ان انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کی عقلوں کو بیدار کر سکے اور ان کو شعور کی زندگی گزارنے کا اسلوب بتا سکے. یہ عقل بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. میں اس کی تشریح میں جاؤں گا تو آج کی میٹنگ اسی میں لگ جائے گی. اس لیے آپ دیکھیے ہماری جو روایات کی، احادیث کی، نبی کریم سے لے کر امام اثر تک، احادیث کی جو بنیادی ترین کتاب ہے ایک کافی ہے، اصول کافی جس کو آپ کہتے ہیں، اصول کافی. باقی آپ صحاح سنہ بھی اٹھا کر دیکھ لیں، جو ہمارے اہل سنت و سلوک کی کتابیں ہیں، ہمارے یہاں چار ہیں، ان کے یہاں چھ ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر احادیث کو جمع کریں تو ہمارے یہاں ان کی نسبت سے 10 گنا زیادہ احادیث موجود ہیں، تقریباً 10 گنا زیادہ ہے. خیر اس سے کام نہیں آئے. اس میں جو پیش نظر بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے حدیث کے منابع کی طرف، مآخذ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اصول کافی میں پہلا باب آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا عنوان دیکھ لیں، عنوان کیا ہے؟ دیگر مکاتب فکر کی احادیث کی کتابوں میں بھی دیکھ لیں، اور ادھر مکتب اہل البیت کی احادیث کی کتابوں میں بھی دیکھ لیں. ایک بڑا بنیادی فرق نظر آئے گا. وہاں پر آپ کو اکنوں کے اوپر پردے نظر آئیں گے، اور یہاں پر پہلا باب کتاب العقل نظر آئے گا. سوچنے والی بات ہے. پہلا باب کیا ہے؟ باب عقل. عقل کی فضیلت، عقل کا مقام، عقل کا فلسفہ، تعقل کی حکمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقلانیت کے ذریعے سے جس ہدف تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہے اس کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ائمہ اہل بیت کی روایات آپ تک پہنچائی گئی ہے. یعنی آغاز ہی عقل سے ہوتا ہے. جس مکتب کی بنیاد قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ عقل ہو، اور عقل کے ذریعے سے ہی قرآن اور سنت کو پرکھنا ہو. مجھے نہیں پتا آپ سمجھ رہے ہیں میری بات اور میرے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں. جس مکتب کی بنیاد عقل ہو، اور قرآن اور سنت کو بھی عقل کے تحت پرکھنا ہو، اس مکتب کے پیروکاروں کا عقل ہونا انتہائی ضروری ہے. ورنہ کوئی بھی شخص کوئی بھی حدیث گڑھ کے کسی سے بھی نسبت دے کر بڑی آسانی کے ساتھ انسان کو گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے کہ یہ حدیث ہے، آنکھیں بند کرو اور عمل کرو. لیکن مکتب تشیع کیا کہتا ہے؟ نہیں، جب کوئی بات آپ تک پہنچے تو اس کو عقل کے معیارات کے تحت تولو، پرکھو، اور ائمہ اہل بیت کی سیرت کے سامنے اس کو رکھو، اور اس کے بعد پھر قرآن کے سامنے رکھو. اگر قرآن سے مطابقت نظر آئے تو سینے سے لگا لو، اگر مطابقت نہ لگے اور تضاد نظر آئے تو دیوار سے مارو. اس لیے کہ ایسا کوئی کلام نہ نبی کا ہو سکتا ہے اور نہ نبی کے ولی کا ہو سکتا ہے. اس لیے ہم جہاں تاریخی اعتبار سے سرخ مکتب کے حامل ہیں، ہماری پوری تاریخ سرخ خون سے عبارت ہے، اور ہماری تاریخ کا ایک ایک سطر شہدا کے خون سے تحریر شدہ ہے، وہیں پر اس مکتب کا سب سے بڑا امتیاز عقلانیت ہے. عقلانیت صرف تقلید نہیں ہے کہ فلان نے یہ کہہ دیا اس لیے ہم نے مان لیا، یہ نہیں ہے، بلکہ بڑے سے بڑا انسان بھی کچھ کہے تو اس کو ان معیارات کے تحت پرکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو دین کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے تعقل کے ساتھ آؤ. اس لیے قرآن کریم نے ہم سب کو مخاطب کر کے بار بار جگہ جگہ مختلف مواقع پر نزول آیات کے ذریعے سے ہمیں دعوت دی، سوچو، عقل استعمال کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، تعقل کرو، جب دو باتیں تمہارے سامنے لائی جائیں تو ان میں سے جو بات عقل کے زیادہ قرین قیاس ہو اس کو تسلیم کر لو، جو عقل سے بعید ہو وہاں پر رک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ منحرف ہو جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عقلانیت پر زور دیتے ہیں۔ اسی لیے اب آپ اس سلسلے میں خدا کی توحید سے لے کر قیامت تک تمام عقائد میں آپ غور کریں۔ قرآن کریم میں آیات مختلف قسم کی ہیں نا، متشابہات بھی ہیں، محکمات بھی ہیں، مجمل بھی ہیں، مفصل بھی ہیں، ہر ایک کی اپنی تعریف بھی ہے اور ہر ایک کی اپنی تشریح بھی ہے۔ اب اگر ایک جگہ قرآن کریم نے کہہ دیا کہ وعلی العرش استوى، اللہ عرش پر اور کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، تو اب اگر عقل آپ استعمال نہ کریں تو پھر آپ کہیں گے اچھا اللہ کسی ایسی چیز کا نام ہے جو کرسی کے اوپر بیٹھ سکتا ہے۔ جب آپ عقل استعمال نہیں کریں گے، جب آپ سوچیں گے نہیں، تو فوراً یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ کوئی ایسی چیز ہے۔ جب آپ عقل استعمال کیے بغیر احادیث کو پڑھیں گے تو پھر بعض اوقات ایسے حساس اور نازک مقام پر پہنچیں گے جہاں پر آپ ہو سکتا ہے دائرے دین ہی سے خارج ہو جائیں۔ یہ بڑے حساس موضوعات ہیں۔ بعض میں یہاں پر اپنا ایک ذاتی تجربہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پاکستان کے بہت بڑے مفتی اعظم ہیں اور اکثر سب کی زبانوں پر ان کا چرچا اور ٹی وی کے اسکرینوں پر کہیں نہ کہیں ان کا ذکر آتا رہتا ہے مختلف ملازمتوں سے۔ تقریباً 15-16 سال پہلے کی بات ہے، دبئی میں ہم سب اکٹھے تھے، کوئی ایسا موضوع چھڑا سوال اور جواب کا کسی چینل پہ لائیو پروگرام میں، کسی انہوں نے شب غالباً مجھے یاد پڑتا ہے شب معراج کی، شب معراج میں انہوں نے گفتگو شروع کر دی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ایک مقام ایسا آیا جہاں پر نبی کریم کو لٹایا گیا، پھر ان کے سینے کو چیرا گیا، اندر سے کچھ، اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، کچھ چیزیں نکالی گئیں جو پاک نہیں تھیں اور پھر دوبارہ ان کو ٹھیک کر دیا گیا، اس طرح سے وہ اس مقام پر پہنچے۔ حوالہ صحیح مسلم، حوالہ فلان صحائے ستہ میں سے فلان کتاب اور اس کی فلان حدیث اور فلان پیج۔ جب میری باری آئی تو میں نے عرض کیا کہ بھائی کیا آپ نے ان احادیث پر تھوڑا سا غور نہیں کیا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت کیا ہے جب حدیث آ گئی؟ تو میں نے کہا آپ نے جو تصور دیا ہے اس تصور کے تحت نبی کریم ناقص تھے، کم تھے، نامکمل تھے، ان کو مکمل کیا گیا ان کے اندر سے، یہ میں پھر وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، یہ چیزیں نکال کر اور ان کو کامل کیا گیا۔ جبکہ آپ اور ہمارا مشترکہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ترین نبی تھے، افضل ترین نبی تھے، اشرف الانبیاء تھے، امام الانبیاء تھے، ماضی کے تمام انبیاء کی تمام صفات کے کلی مظہر بھی تھے اور ان انبیاء سے ان کی صفات زیادہ بھی تھی، اور جو صفات ان میں تھیں وہ صفات اس کمال پر تھیں جس کمال پر کسی اور فرد بشر کو اللہ نے وہ مقام دیا ہی نہیں تھا۔ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ ہاں رکھتے ہیں۔ تو پھر یہ والی بات کیسی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو ابھی ماں کی آغوش میں آئے، لوگوں نے ماں کی طرف غلط نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو ماں اللہ کے حکم سے حضرت مریم خاموش رہی، اور جب وہ خاموش رہی تو پھر خود حضرت عیسیٰ اس بچپنے میں ابھی لوگ مولود ہیں بول پڑے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، جو مفضول ہے وہ اس کمال کے حامل، اور جو افضل ہے ان کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے اندر اس طرح کی غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں جن کو پاک کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فلان کتاب حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے، تو آپ نے عقل استعمال کیوں نہیں کی، سوچا کیوں نہیں، خاموش ہوئے، کہا کہ نہیں ہمارے ہاں روایت ہے، چلے جی ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں، کہنے لگے کہ جب اللہ کے رسول معراج پر پہنچے تو اللہ اور رسول آمنے سامنے بیٹھ گئے، گفتگو شروع ہوئی، جب یہ کہا، ظاہر ہے اب پوری دنیا سن رہی ہے، میری باری آ گئی، میں نے کہا کہ اللہ کیا جسم رکھتا ہے، چونکہ بیٹھنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے، آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں، یہ چیز آپ کو روایت میں نہیں ملے گی، یہ چیز آپ کو حدیث میں نہیں ملے گی، یہاں پر آپ کو عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، شرط یہ ہے کہ استعمال کریں، سنبھال کے رکھیں نہیں، اللہ نے عقل استعمال کرنے کے لیے دی ہے، سنبھال کر رکھنے اور جس طرح سے ملی تھی اسی طرح سے قبر میں لے جانے کے لیے نہیں دی، استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، آپ جب کہتے ہیں اللہ اور رسول آمنے سامنے بیٹھ گئے، اللہ اپنے عرش پر کرسی پر بیٹھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسی ایک محدود چیز ہے، جہاں پر اللہ بیٹھا، جہاں اللہ بیٹھا وہاں پر اللہ ہے، جہاں پر اللہ نہیں بیٹھا وہاں پر اللہ نہیں ہے، ذرا عقل سے سوچیں، جہاں پر اللہ ہے وہاں پر، جہاں پر بیٹھا ہے وہاں پر ہے، یعنی اس کرسی کے ارد گرد کے باقی علاقوں میں تو پھر اللہ نہیں ہے، جبکہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ پوری کائنات کے ہر ہر ذرے کے اندر موجود ہے، اور کوئی ذرہ اس سے خالی نہیں ہے، اور یہ عقل کہتی ہے، دوسری بات آپ کہتے ہیں وہ کرسی پر بیٹھا، اس کا مطلب ہے وہ جسم رکھتا ہے، جو جسم رکھتا ہے وہ جسم کا محتاج ہوتا ہے، آپ کا جسم ہے، آپ جسم کے محتاج ہیں، جیسے ہی آپ کا ایک بازو کٹ گیا تو آپ کا جسم ناقص ہوا، تو پھر اللہ کو آپ نے نیاز مند اور ضرورت مند بنا دیا، ہم جس اللہ کا تصور قرآن سے لیتے ہیں وہ اللہ بے نیاز ہے، نہ جسم کا محتاج ہے، نہ زمین کا محتاج ہے، نہ زمان کا محتاج ہے، وہ جسم کا بھی خالق ہے، زمین کا بھی خالق ہے، زمانے کا بھی خالق ہے، بہرحال بات آگے گئی، آپ نے کہا جسم رکھتا ہے اور کرسی پر بیٹھا ہے، جو بیٹھا ہے اس کو نظر آنا چاہیے، جو جسم رکھتا ہو اس کو آنکھیں دیکھ لیتی ہیں، مجسم جو ہو، چونکہ نبی کریم کے آمنے سامنے بیٹھ گئے بقول آپ کے، اگر ایسا ہے تو پھر قرآن کی ان آیات کا آپ کیا کریں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا، جب کوہ طور پر گئے آپ نے عرض کیا حضرت موسیٰ نے کہ بارگاہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، عربی بڑی بلیغ زبان ہے، فصیح زبان ہے، ہر لفظ کسی خاص ایسی جگہ استعمال ہوتا ہے جس کی جگہ کوئی اور لفظ اگر آپ رکھ دیں تو وہ معنی ادا ہو ہی نہیں پاتا، لا نہیں کے معنی میں ہے، لام اور نون ملا کر لن، یہ بھی نہیں کے معنی میں ہے، لیکن اس نہیں اور اس نہیں میں آسمان زمین کا فرق ہے،
لن ترانی یا موسیٰ کا مطلب ہے کہ ابد الدہر قیامت آ جائے گی لیکن تو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ دیکھنے کی چیز ہے ہی نہیں، انسان کی آنکھ محدود ہے، وہ لا محدود ہے، جو محدود ہے وہ لا محدود کا احاطہ کر نہیں سکتی۔ آپ جب سوچیں گے تو عقل وہاں پر پہنچ جائے گی۔ بہرحال گفتگو آگے بڑھی اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا، چونکہ بہرحال ظاہر ہے انہوں نے بھی نہیں ماننا تھا، جب عقل ہی کا انکار کر دے تو پھر اس کے بعد نتیجہ نہیں نکلتا۔ میں آپ سے جس وجہ سے یہ مثال کے طور پر لے کے آیا ہوں، وہ تو یہ میرا موضوع نہیں تھا، اس لیے لے کے آیا ہوں کہ چاہے تاریخ ہو، چاہے واقعات کربلا ہو، چاہے عقائد ہو، چاہے تفسیر قرآن ہو، آگہی کے ساتھ آگے بڑھے، آنکھ بند کر کے نہیں، سوچتے ہوئے آگے بڑھے، سوچ کے دروازوں پر تالا لگا کر نہیں۔ جو کچھ ان ممبروں سے بیان ہوتا ہے وہ تمام دین نہیں ہے، چونکہ ان ممبروں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ تمام دین 10 دنوں میں لوگوں تک پہنچا سکیں، نہ پوری تاریخ بیان ہوتی ہے، ہو نہیں سکتی، عملا ممکن نہیں ہے، نہ پوری قرآن کی تفسیر بیان ہو سکتی ہے، اس لیے کہ عملا ممکن نہیں ہے، نہ تمام کے تمام عقائد بیان ہو سکتے ہیں، عملا اس لیے کہ ممکن نہیں ہے۔ جستہ و گریختہ کچھ چیزیں بیان ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اب روٹین میں جب بعض اوقات کربلا ہی کے حوالے سے بعض چیزیں بیان ہوتی ہیں، بعض چیزیں رہ جاتی ہیں، تو بعض لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے، کیا مطلب یہ فلان چیز کیوں نہیں بیان ہوئی؟ بھائی فلان چیز اس لیے بیان نہیں ہوئی کہ آپ کے اس وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اس کو نیگیٹو نگاہ سے نہیں بلکہ پازیٹو نگاہ سے دیکھیں اور گنجائش رکھیں کہ آگے بڑی ایسی چیزیں ہیں جو بیان نہیں ہوئی۔ میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ میں سے بہت کم لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ شب عاشور امام حسین کے لشکر میں 1000 کے قریب لوگ تھے، 1000 کے قریب، ان میں سے 72 رہ گئے، باقی نکل گئے۔ کم لوگوں نے سنا ہوگا، عام طور پر ٹائم نہیں ملتا، یا عام طور پر ان جزئیات کی طرف لوگ نہیں جاتے، وہ کہاں چلے گئے باقی لوگ؟ جب انہوں نے دیکھا کہ اب موت اور زندگی میں سے کسی ایک کا ہم نے انتخاب کرنا ہے، اور ان کی نگاہ ریاست پر، امارت پر، خلافت پر، حاکمیت پر اور اقتدار پر تھی، تو پھر وہ خود بخود جب امام نے اجازت دے دی تو نکل گئے، رہ گئے کتنے؟ 72۔ اچھا ایک اور مثال دے تو، یہ بات یقینا مجھے یقین ہے کہ کسی نے بیان نہیں کی ہوگی، لیکن تاریخیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، صبح عاشور امام حسین علیہ السلام نے جن لوگوں نے رات آپ سے عہد کیا کہ یا ابن رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، صبح ہم جانے دیں گے اور آپ کے قدموں پر اپنی جانیں نشاور کریں گے، صبح عاشور سب کو جمع کیا، نماز کے بعد کہا کہ تم میں سے جن لوگوں کے اوپر حقوق الناس ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ توجہ ہے آپ کی، کوئی چھوٹی بات ہے، جو لوگ اپنے گردن پر حقوق الناس لے کر آئے ہیں وہ الگ ہو جائیں، وہ الگ ہوئے کا جن لوگوں کے اوپر کسی کا قرضہ ہے، کسی نے قرضہ لیا ہے، حرام نہیں کھایا، رشوت نہیں لی، جس نے قرضہ لیا ہے وہ بھی الگ ہو جائے، ان کو الگ کیا۔ جو لوگ الگ ہوئے کہا کہ تمہیں حق نہیں ہے حسین کے ساتھ شہید ہونے کا، کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو وہ چاہیے جن پر کوئی اس طرح کا دھبا نہ ہو، اس لیے حسین انتخاب کرتے ہیں ان میں سے بھی، اور پھر ان میں سے بھی جن پر حقوق الناس واجب الادا تھے ان کو الگ کرتے اور کہتے ہیں تم لوگ جاؤ، جب تک حقوق الناس ادا نہ کرو، لوگوں کے دیون، لوگوں کے قرضے جو تمہاری گردن پر واجب الادا ہیں ان کو ادا نہ کرو، حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کا حق نہیں رکھتے، حسین کے ساتھ شہید ہونے کے لیے پاکیزہ خون چاہیے، اور حقوق الناس اس پاکیزگی کو داغدار کر دیتا ہے۔ سوال دیجیے پر محمد والے محمد،
اللہ 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 الل
ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے بھائی محمد والے کو.
اس لیے ابھی مجھے دوستوں نے بتایا کہ پرسوں جب حضرت قاسم کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی تو بعض دوستوں کو وہ تھا کہ آپ نے مہندی کی یا ان کے جسم کے پامال ہونے کی روایت نہیں پڑھی, تو نہ پڑھنے کی وجہ شاید یہی تھی کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا کم ہے اور اس ٹائم کے اندر وہ ساری باتیں ہو نہیں سکتی. البتہ تاریخ میں اختلافات تو ہوتا رہے, اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رونے سے زیادہ حقائق تک پہنچا جائے. کوشش یہ کرنی چاہیے, رونا ہدف نہیں ہے, حقیقت تک پہنچنا ہدف ہے. اس حقیقت تک آپ پہنچیں گے تو پھر رونے کے لیے لاشوں کی پامالی کی ضرورت نہیں ہے, پاکیزہ قلب کی ضرورت ہے. دل پاکیزہ ہوگا خود بخود آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. اس لیے ہم نے بڑے بڑے علماء اولیاء اللہ کے بڑے مقرب بندوں کو دیکھا ہے, جب مجالس میں بیٹھتے تھے تو خطیب سے کہتے تھے اشارہ کر کے گزر جاؤ, تفصیل میں نہ جانا, برداشت نہیں ہوتا. کیوں؟ دل جب پاکیزہ ہوتا ہے تو کوئی اگر میرے مولا کو گھور کر دیکھے تو میرے لیے زندگی سخت ہو جاتی ہے. چجائے کہ میں خنجر اٹھوا کر اس سے ذبح کروانا شروع کر دوں تاکہ لوگ رونا شروع کر دیں, یہ ہدف نہیں ہے. ہدف کیا ہے؟ آپ کا دل اہل بیت کے ساتھ جڑے. سلوات بھیجیے اپنے محمد والے کو. ایک دو پھر سلوات بھیجیے اپنے محمد والے کو. میں نے عرض کیا کہ جب ہم خلافت کی بحث کرتے ہیں تو خلافت کی بحث بڑی زبردست قسم کی بحث ہے, چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کے مخالف, آپ کے نظریات سے اختلاف کرنے والے لوگ اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتے. ان عناوین میں سے ایک عنوان امام مہدی کا عنوان ہے. میں آج سے 30-35 سال پہلے میں نے تحقیق کی, 35 سال پہلے کی بات ہے, اور تمام کتب حدیث میں جو اہل سنت ہمارے بھائیوں نے جمع کیا ہے اور ان کے ہاں معتبر شمار کی جاتی ہے ان کتابوں میں, کہ یہ دیکھوں گی امام اصل کے حوالے سے, امام مہدی کے حوالے سے ان کی روایات کیا ہیں. ضمنی طور پر ایسی ایسی چیزیں ہاتھ لگیں کہ آدمی پریشان ہو جائے. اس کے بعد ظاہر ہے میری دلچسپی بڑھتی چلی گئی. اب آپ کو میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت اس روایت پر یقین رکھتے اور کہتے ہیں صحیح السند روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. کتنے؟ آپ کی توجہ چاہیے, کتنے خلفاء ہوں گے؟ 12 خلفاء. رسول کریم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, راوی کہتا ہے کہ میں نے رسول سے سنا, انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد جب تک 12 خلفاء نہیں آتے اس وقت تک دین قائم ہے, دین باقی ہے, اور دین کی حفاظت میرے وہ باقی 12 خلفاء کریں گے. اس کے بعد نبی کریم نے کچھ کہا لیکن میں نے سنا نہیں. کہتا ہے پھر میں نے جا کے اپنے والد سے پوچھا کہ نبی کریم سے یہ میں نے روایت سنی تھی, اس کے بعد آپ نے کچھ اور ایک اور جملہ فرمایا تھا لیکن وہ جملہ میں سن نہیں سکا, وہ کیا تھا؟ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا وہ کلہم من قریش, سب کے سب قریشی ہوں گے. ایک اور جگہ سنن ابی داؤد ہی میں اسی حدیث کو آگے بڑھا کر کہا وآخرهم المہدی, اور ان خلفاء میں آخری خلیفہ میرا وہ مہدی دوہرا ہوگا. آگے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے وکلہم من بنی فاطمہ, یہ سب کے سب فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. البتہ 11 کے بارے میں کہا کہ علی اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. کلہم من قریش, یہ بھی مستند روایت, اور ان میں سے 11 بنی فاطمہ میں سے ہوں گے, یہ بھی مستند روایت.
جب آپ ان روایات کو ایک نہیں میرے 37 روایت ہیں ان کی ان معتبر کتابوں سے خصوصاً باب فتن اور کتاب المہدی جو ان عناوین کے تحت باب باندھے گئے ہیں ان احادیث کی کتابوں میں وہاں سے نکالے. اب جب اس کی تشبیہ میں نے پڑھنی شروع کر دی تو وہاں پر ایک عجیب منظر نظر آیا. جب ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور یہ روایت اہل سنت کے ہاں بھی ہے اور ہمارے ہاں بھی ہے, اہل سنت اس روایت پر یقین رکھتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میرے خلفاء کی تعداد نخباء بنی اسرائیل کے برابر ہوں گی, یعنی ان کے نقیب بھی 12 تھے میرے خلفاء بھی 12 ہوں گے, یہ بھی وہاں پر موجود ہے اور قرآن میں ان 12 کا تذکرہ ہے جو بنی اسرائیل میں آئے. ہم جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں اولہم علی و آخرہم مہدی علیہ الصلوۃ والسلام, بالکل کلیئر کٹ کہ علی سے لے کر امام مہدی تک یہ 12 ہستیاں ہیں. اب جب میں نے ان احادیث کے شارحین کو پڑھنا شروع کیا, چونکہ بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے, بخاری کی ایک تفسیر ہے تیسیر الباری, یہ جو تفسیر ہے بخاری کی شرح ہے شرح بخاری, مولانا وحید الزمان صدیقی نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے. جب یہ سنن ابی داؤد میں انہی احادیث کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 4 خلفاء تو خلفائے راشدین تھے, اس کے بعد امام حسن اور معاویہ بھی تھے, یہ ہو گئے 6, اس کے بعد حضرت عمر ابن عبد العزیز تھے یہ ہو گئے 7, اس کے بعد آگے اس کے بعد معلوم نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے آل علی میں سے 5 خلفاء بعد میں کسی دور میں آ جائیں, شرح میں یہ بیان کرتے ہیں. سوچنے والی بات ہے, آپ کا نقطہ نظر کتنا کلیئر ہے اور وہاں پر کس طرح کی افراتفری پھیلی ہوئی ہے. ایک اور بہت بڑے عالم ہیں, محدث ہیں, احادیث کی انہوں نے شرح لکھی ہے اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں, ان میں کچھ اہل حدیث ہیں, کچھ بریلوی حضرات ہیں اور کچھ دیوبندی حضرات ہیں. ظاہر ہے ہم سب کا احترام کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ علمی افکار کا تبادلہ ہونا چاہیے, ہم آپ سے سیکھیں آپ ہم سے سیکھیں, آئیں پڑھیں ان کو اور دیکھیں کہ کہاں پر جا کر ہم ایک متفقہ نظریہ قائم کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں, صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. مولانا وحید الزمان نے جب تشریح کی صحیح بخاری میں تو کہا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز تک ٹوٹل 16 خلفاء گزرے ہیں, ان دو میں ان 16 میں سے 14 خلفاء گزرے ہیں, ان میں سے 2 ایسے تھے جن کا ٹائم بہت ہی کم تھا, ان کو نکال دیں تو 14-12 خلیفے نبی کے پورے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بھول گئے کہ ان 12 خلیفوں کے زمانے میں اسلام کو ارتقا ملا یا اسلام کو ذلت و رسوائی نصیب ہوئی, چونکہ حدیث کہتی ہے کہ جب تک یہ 12 خلفاء نہیں آ جاتے اس وقت تک دین قائم بھی ہے اور محفوظ بھی ہے. جب انہی نے ایک اور کتاب لکھی اس کے بعد اور وہ غالباً سنن ابی داؤد کی تشریح لکھی, وہاں پر آ کے انہوں نے 7 کے نام لیے, 7 کے نام لے کر کہا کہ اب ان 7 کے بعد باقیوں کا پتہ نہیں چل رہا کہ باقی کون ہوں گے. ہم نے بڑی تتبو کی, بڑی تحقیق کی, لیکن جب نبی نے کہا اور یہ کہا ہوا مصدقہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کے خلفاء 12 ہوں گے, لیکن کون ہوں گے پریشانی ہے. 7 کا تذکرہ کیا, باقیوں کو رہنے دیا. ایک اور جگہ جا کے 5 کا تذکرہ کیا, یعنی خلفائے راشدین اور امام حسن, اس کے بعد کا باقیوں کا نہیں پتا کہ باقی کون سے ہوں گے, چونکہ امام حسن کے دور کے بعد پھر ظلم اور ستم کا وہ بازار گرم ہوا کہ الامان والحفیظ, اس لیے دین کی بقا باقی ان خلفاء کے ذریعے سے تو ممکن تھا ہی نہیں.
لہٰذا یہاں پر آ کے پھر چپ ہو گئے.
اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی, کتاب المہدی, اور اس کتاب میں انہی احادیث کی تشریح کی.
تشریح کرنے کے بعد وہاں پر بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی.
یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے, جتنے بھی شارحین ہیں سب کا یہ مسئلہ ہے. وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا تتبع کیا, بڑی تحقیق کی, تمام مفسرین کو چھانا, چھاننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو احادیث ہیں یہ ان حکمران خلیفوں کے بارے میں نہیں ہیں. پھر کس کے بارے میں ہے؟ آگے خود کہتے ہیں کہ یہ وہ خلفاء ہیں جو دین کے محافظ ہیں اور جن کی ابتدا علی سے ہوئی ہے اور انتہا امام مہدی پر ہوگی. اور پھر خود کہتے ہیں کہ یہ وہی خلفاء ہیں جن کا حکمرانی سے تعلق نہیں ہے, لیکن یہ امت اسلامیہ کے امام بھی ہیں, خلیفہ باطنی بھی ہیں اور دین کے محافظ بھی ہیں. آخر میں آ کر جو ان کی آخری کتاب ہے وہاں پر آ کر اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں.
آپ کسی بھی اہل سنت کے مفتی سے ان احادیث کے حوالے سے پوچھ لیجیے گا اور کہیے بھائی ذرا ہمیں لسٹ بتا دو کون ہے.
جب آپ تاریخ اور ان ہستیوں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں اور مورخین کی باتوں کو پڑھتے ہیں, محدثین کی تشریحات کو پڑھتے ہیں, تو پھر آپ کو تعجب ہوتا ہے. اب میں برصغیر کے بہت بڑے عالم دین
جن کی تقریباً 235 کتابیں موجود ہیں, 235 کتابیں,
اور ان کی وفات کو بھی تقریباً 130-140 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, اور ہیں وہ برصغیر میں اہل حدیث کے امام, اہل حدیث کے. نواب صدیق الحسن قنوجی خود نواب تھے بھوپال کے, اور محقق تھے, عالم تھے, اور خوش قسمتی سے سید بھی تھے, سید اور نواب بھی, صدیق الحسن خان قنوجی. ان کی ایک کتاب ہے تشریف البشر, تشریف البشر فی معرفت ائمت اثنا عشر, 12 اماموں کی معرفت میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جن خلفائے نبی کا تذکرہ نبی کی احادیث میں ملتا ہے اور جن پر تمام عالم اسلام متفق ہے, ان ہستیوں کا آغاز علی ابن ابی طالب سے ہوتا ہے اور اختتام امام مہدی پر ہوتا ہے.
سلوات ذرا اونچی آواز سے بھیجے پر محمد والے.
پھر وہ اپنی اس کتاب کی تحریر اور اس کتاب کو جمع کرنے کا ہدف بیان کرتے ہیں.
کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی کہ میں نے یہ دیکھا کہ اہل البیت پر طول تاریخ میں پہلے امویوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے, بعد میں عباسیوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے, اتنا ظلم کیا کہ امویوں نے اس ضد اور بغض اور عداوت میں کیا جس کا اظہار یزید اور معاویہ کر چکے تھے,
اور جس کی بنیاد بدر میں گرنے والی وہ کفار اور مشرکین کی لاشیں تھیں جو یزید کے آبا تھے.
یہ کون کہتا ہے؟ یہ نواب صدیق الحسن بھوپالی کہتے ہیں, جو خود اہل حدیث ہیں.
کہتے ہیں اس انعام کی وجہ سے, اس بغض کی وجہ سے ہم سے اہل البیت کو چھیننے کے لیے جو جفا کیا گیا, اس جفا کا نتیجہ یہ ہے کہ آج عالم اسلام میں جتنے بھی اہل سنت ہیں ان کی نگاہ میں اہل البیت دوسرے درجے پر آ گئے اور صحابہ پہلے درجے پر آ گئے.
جبکہ صحابہ وہ ہیں جو اہل البیت کی جوتیوں پر بیٹھتے تھے.
خود بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت تو وہ تھے جن کا مقام اللہ نے بیان کیا, اور رسول اللہ نے اہل بیت کے مقام کو بیان کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن امویوں کے دور میں جو ظلم ان اہل بیت کے ساتھ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم اسلام سے اہل بیت کو چھینا گیا اور دلوں میں اہل بیت کا بغض بھرا گیا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے جب عباسیوں کا دور شروع ہوا تو عباسیوں اور امویوں کی جو جنگ تھی وہ کس حوالے سے تھی؟ خلافت کے مسئلے پہ۔ امویوں کے خلاف عباسیوں نے مسلمان معاشرے کو، عرب سرزمینوں کو اٹھایا، لیکن نعرہ کیا تھا؟ نعرہ یہ تھا کہ یہ اقتدار، یہ خلافت اہل البیت کا حق ہے، اس لیے امویوں سے ہم نے لینا ہے اور اہل البیت کو دینا ہے، نعرہ یہ تھا۔ اس نعرے کے تحت امویوں کے خلاف عباسیوں نے تحریک چلائی، جبکہ اس سے پہلے ابو سفیان جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ان کی حضرت عثمان کے خلافت کے آغاز ہی میں، حضرت عثمان کی خلافت کے آغاز ہی میں انہوں نے امویوں کو جمع کیا اور کہا کہ اب خلافت تم تک پہنچ چکی ہے، اب اس کو کہیں اور جانے نہیں دینا۔ یہ میں تاریخ طبری کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو۔ لہذا جب عباسیوں نے امویوں کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تو لوگوں کے اندر اہل بیت کی جو محبت باقی تھی اسی کا سہارا لیا، لیکن جب عباسیوں نے تخت پر قبضہ کر لیا، خلافت اپنے ہاتھ میں لے لی، تو اس کے بعد پھر وہ ظلم ڈھائے جو اموی بھی نہ ڈال سکے، اس لیے کہ تخت اور اقتدار چیز ہی ایسی ہے کہ اگر یہ اقتدار آ جائے ہاتھ میں تو پھر بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا اور باپ بیٹے کو بھی نہیں پہچانتا۔ آپ پر صغیر کی تاریخ میں ان مغل بادشاہوں کا دیکھ لیں، بعض کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں بادشاہ نے نہ کوئی نماز چھوڑی اور نہ کوئی بھائی چھوڑا۔ بھائی اس لیے نہیں چھوڑا کہ کہیں وہ آ کر اقتدار پر قبضہ نہ کر لے، نماز اس لیے نہیں چھوڑی کہ بتانا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ تو اہل بیت کی ولایت اور ان کی خلافت کے حوالے سے ہم من حیث مکتب اہل بیت دلائل کی دنیا میں، احادیث کی دنیا میں، آیات کی دنیا میں اتنے غنی ہیں کہ ہمارے مقابلے میں، ان افکار اور ان دلائل کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہم تاریخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں ان چیزوں کو اگر آپ تاریخ کے اندر ٹیلی کر کے دیکھیں تو آپ کی کوئی ایسی بات جو آپ تاریخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں بات کے ادوار میں اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ فدق کو چھینا گیا، ہم یہی کہتے ہیں نا، میں اس کی تاریخ میں نہیں جاتا، ہم کہتے ہیں کہ فدق کو چھینا گیا، فدق حضرت فاطمہ الزہرا کا حق تھا، اور ہمارے برادران کہتے ہیں نہیں بھائی فدق چھینا نہیں گیا، فدق جو ہے اسلامی ریاست کی ملکیت تھا، اس لیے ریاست کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ وراثت میں نہیں دی جاتی، لہٰذا حضرت فاطمہ وارث نہیں تھی تو خلیفہ اول نے اسے واپس لے لیا، یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ میں ان جزئیات میں نہیں جاتا کہ کیا ہوا، اس جزئیات میں بھی نہیں جاتا کہ حدیث کیا کہتی ہے، اس میں بھی نہیں جاتا کہ بخاری نے کیا لکھا ہے، اس میں بھی نہیں جاتا کہ اپنی عمر کے آخری حصے میں خلیفہ اول کیا فرماتے تھے، اس میں بھی نہیں جاتا۔ سمپل اتنی بات میں جانتا ہوں کہ جب امویوں کے آخری دور میں عمر ابن عبدالعزیز نے حضرت امیر المؤمنین کے حوالے سے ہرزہ سرائیوں اور گالیاں دینے اور تبرہ بازی کا دروازہ بند کیا تو وہیں پر فتح پورے کا پورا لے کر اہل بیت کے حوالے میں کیا تھا۔ یہ اہل بیت کا حوالے کرنا یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ ان کا تھا اور سب جانتے تھے کہ ان کا تھا۔ سرباتِ جیبت محمد وآل محمد۔ ایک دور پھر سرباتِ جیبت محمد وآل محمد۔ عزیزانِ گرامی، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو
آپ کی مجلس ہے، یہ مجلس آپ کے فہم اور شعور میں اضافے کے لیے ہے، یہ امتحان کے لیے بھی ہے۔ جب شعور میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے، شعور کم ہو تو ذمہ داری کم ہوتی ہے۔ شعور جتنا زیادہ، آپ کسی بھی دیکھیں، ایک شخص یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آتا ہے اور ایک شخص اس کو الف بے پڑھنا نہیں آتا، دونوں کا بدن قد عمر برابر ہو، لیکن آپ کو جو یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آتا ہے اس سے اور طرح کی توقعات رکھتے ہیں، یہ جس کو الف بے پڑھنا نہیں آتا اس سے اور طرح کی توقعات رکھتے ہیں، اور آپ خود کہتے ہیں یہ بیچارہ مزدور ہے، ان پڑھ ہے، اس سے کیا توقع، لیکن اس کو آپ پڑھا لکھا اور باشعور سمجھ کر اس سے زیادہ توقع رکھتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں عملی زندگی میں؟ تو یہ جو آپ کی مجالس ہیں، یہ آپ کے شعور کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، اگر یہ شعور کو نہ بڑھا سکے تو ممبر بھی ذمہ دار ہے اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، اگر یہ شعور میں اضافہ نہ کر سکے، اور اگر اس نے آپ کے شعور میں اضافہ کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے شعور کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو پھر آپ ذمہ دار ہیں، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کو تو پتا تھا، اس لیے کوشش کریں کہ ان مجالس کے ذریعے سے دین کی حقیقتوں تک بھی پہنچے اور تاریخ پر بھی آپ کی دسترس ہو، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم اس دنیا میں اگر ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ نکلے ہیں تو ہمارے پاس اس آئیڈیالوجی کی دلیل بھی موجود ہے۔ سرور دیجیے محمد علی، بھی ہم نے سوچا کہ عزاداری سید الشہداء آیا صرف رونے کا ذریعہ ہے، صرف غم منانے کا ذریعہ ہے، صرف زلجنا نکالنے کا ایک نکالنے کی ایک رسم ہے، صرف علم نکالنے کی ایک رسم ہے، یا اس کے پیچھے کوئی پیغام ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی مقصد ہے، اور اس مقصد تک ہم نے ان رستوں کے ذریعے سے پہنچنا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، دین کا کون سا کام ایسا ہے جو بے مقصد ہے؟ اور حسین ابن علی جو امام العقلاء ہے، وہ امام ہے اور عاقلوں کے امام ہے، عقل کے امام ہے، جب امام حسین علیہ السلام سے متعلق کوئی کام ہو تو اس کو عاقلانہ ترین ہونا چاہیے، جب وہ کام عاقلانہ ہوگا تو آپ کے پیغام میں جان ہوگی، آپ کا وہ پیغام دوسروں کو اٹریکٹ کرے گا۔ مکتب تشیع تقلیدی مکتب نہیں ہے کہ فلان نے یہ کام انجام دیا ہم بھی دیں، فلان جگہ یہ رسم ہے ہم بھی کریں، فلان جگہ ایسا ہو گئے ہم ویسا کریں، نہیں۔ ان دنوں ایک کلپ وائرل ہوئی بھی ہے عراق کی ہے، پچھلے سال بھی ایک کلپ آئی تھی، ایک شخص عزاداری کی شکل میں بندوق سے اپنے آپ کو گولی مار رہا ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس دفعہ جو کلپ چلی ہے ابھی دیکھ رہا تھا ان دنوں میں، کہ ایک صاحب، دو افراد ایک صاحب کو پکڑتے ہیں، ان کی قمیض اتارتے ہیں اور دوسرے صاحب پستول لے کے آتے ہیں 30 بول اور ان کے پیٹ میں رکھ کے گولی چلاتے ہیں، اور اس کے بعد یا حسین کا ماتم شروع ہو جاتا ہے، اور جس کو گولی لگی ہے وہ بیچارہ نڈھال، لیکن سب آ کے اس کو چوم رہے ہیں، یہ عزاداری ہے؟ یہ حسین کا غم ہے؟ یہ کون سا غم ہے اور کیسی عزاداری ہے؟ کیا یہ دین کی تعلیمات کے مطابق ہے یا دین کے تعلیمات کے مقابلے میں ایک بدعت ہے؟ یہی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے دین پر وار کیا جاتا ہے اور دین کا سر کاٹا جاتا ہے۔ دین حسین کے عشق کا نام ہے، حسین کا عشق اندھا نہیں ہے، حسین کا عشق انسان کو شعور دیتا ہے، حسین کا عشق انسانی معاشرے کو حق اور باطل میں تمیز کی طاقت دیتا ہے، حسین کا عشق انسان کو باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اس لیے حسین سے متعلق جو جو امور ہیں، ہر امر کے اندر ایک حکمت اور ایک فلسفہ ہے، چاہے آپ علم نکالتے ہو یا پھر آپ زلجنا نکالتے ہو، خود زلجنا نکالنے کا کوئی ہدف ہے یا نہیں ہے، جہاں ذوالجلال نبی کریم سے لے کر امیر المومنین تک اور امیر المومنین سے لے کر امام حسین تک ہر امام کی کوئی نہ کوئی سواری تھی، معصوم کی سواری تھی، کربلا میں ایک سواری کا نام ذوالجلال ہے، ذوالجلال کو اس کا مقام دے اس لیے کہ وہ امام حسین سے منسوب ہے، ایسا ہی ہے نا، یعنی ایسا خدا نہ خواستہ توہین والی بات نہ ہونی چاہیے نہ کرنی چاہیے نہ برداشت کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کے اپنے حدود ہوتے ہیں، ہر چیز کے اپنے حدود ہوتے ہیں۔ ذوالجناح، جن لوگوں نے ذوالجناح کا آغاز کیا، ذرا تاریخ پڑھ لیں، ایک فکر تھی، ایک سوچ تھی، جن لوگوں نے علم اٹھانے کا آغاز کیا اس سرزمین کے اندر، اور کریں، ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، جن لوگوں نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر ماتم کر کے دنیا کو غم حسین کے اظہار کے اس طریقے سے آشنا کیا، ان کے ذہنوں میں ایک فلسفہ تھا، ایک حکمت تھی، اور مختلف علاقوں میں مختلف جو انداز اطوار اپنائے جاتے ہیں، ان انداز و اطوار کی اپنی اپنی علاقائی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ ہدف نہیں ہوتا، رستہ ہوتا ہے، ہدف نہیں ہوتا وہ رستہ ہوتا ہے۔ مثلا جب آپ ذوالجلال لے کر نکلتے ہیں تو یہ سواری ہے، سواری علامت ہے کہ جیسے ہی کوئی دشمن حملہ کرنا چاہے آپ بالکل تیار ہوں، آپ کے ایک ہاتھ میں تلوار ہو، ایک ہاتھ میں سواری کی پاگے ہو، اور آپ کہہ سکیں کہ اگر دشمن نے حملہ کیا تو میرے پاس دین کے بچاؤ کے لیے یہ دونوں ہتھیار موجود ہیں اور میں تیار ہوں۔ اور آپ جب کربلا کی علامت کے طور پر ذوالجناح کو لے کر نکلتے ہیں تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کربلا کا وارث پردے غیب میں ہے اور اس نے آنا ہے، اگر آئے تو میں بالکل تیار ہوں، آپ پیغام دے رہے ہیں دنیا کو۔ جو ہمارے دشمن ہم پر الزامات لگاتے ہیں کہ یہ گوروں کی پوجا کرتے ہیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں، ہم احترام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس احترام کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس ذوالجناح کا جو تعلق ہے، جو نسبت ہے، وہ کربلا سے اور حسین ابن علی سے ہے، اور اس گھوڑے سے نسبت ہے جس نے امام حسین کی بارگاہ میں وفاداری کی انتہا کر دی ہے، اس نسبت کی وجہ سے ایک احترام ہے۔ لیکن کیا یہ پوجا پاٹھ کا ذریعہ ہے؟ بالکل بھی نہیں، ایسا قطن نہیں ہے۔ جب ایسا قطن نہیں ہے تو ہمارا اپنا ذہن بھی اس حوالے سے بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم ذوالجناح کو کیا حیثیت دیتے ہیں۔ اب ایک عجیب صورتحال نظر آتی ہے، آپ کے اپنے محلوں میں، آپ کے ارد گرد سیدزادیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، سادات مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، بے روزگار ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ذوالجناح کو کھلا 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 کے اتنا موٹا اور تازہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس امام حسین کے خون کو، اس کا پیٹ بھرنے اور اس کے بھوکے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیں یہ حد سے تجاوز ہے یا نہیں ہے؟ ذوالجناح کا اپنا مقام، لیکن امام حسین کے اس پوتے کا اپنا مقام ہے، اور پہلی ترجیح خود امام حسین اور ان کے پوتے کو حاصل ہے، لہذا ذوالجناح کو اس کا مقام دے، اور وہ جو امام حسین کا پوتا ہے اس کو اس کا مقام دے، نہ اس کی جگہ اس کو پالے، نہ اس کی جگہ اس کو اس کا مقام دے، اس کو بھی اس کا مقام دے۔ جب ہم علم نکالتے ہیں تو علم کے نکالنے کا جو بنیادی ہدف ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ عباس علمدار کی وفات اور کربلا میں ان کی شجاعت کی علامت یہ علم ہے، اور جب تک ہمارے ہاتھوں میں یہ علم ہے، ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون تر و تازہ بھی ہے اور اپنی وفا کا اعلان بھی کر رہا ہے، یہ علامت ہے کسی کی شجاعت کی، بہادری کی، ایثار کی، قربانی کی، شہادت کی، سربلندی کی، سرفرازی کی، غلبے کی، فتح کی علامت ہے۔ لیکن اگر یہی علامت لوگوں کی کمائی کا ذریعہ بن جائے تو پھر یہ اس علم کے اصل مقصد کا استحصال ہے، خدمت نہیں ہے، استحصال ہے۔ لہذا استحصال کو روکیں اور جو ہدف ہے اس ہدف کو لے کر آگے بڑھیں۔ سب آتے جی بھائی محمد والے محمد، ایک دفعہ پھر صلوات بھیجو عمر کو محمد والے. سب مل کر تیسری دفعہ ذرا زیادہ اونچی آواز سے صلوات بھیجو. یہ جو ماتم ہے نا ماتم, میں نے تاریخ پڑھی ہے جس دور میں آج ہمارے برصغیر کے اندر زنجیریں ماری جاتی ہیں اپنے بدن پر زنجیریں. عربوں میں ظاہر ہے اور طریقے رائج ہیں, ہر سرزمین کی اپنی ایک روش ہے, اپنا ایک کلچر ہے, اپنا ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے تحت ارد گرد کے معاشرے سے متاثر ہو کر وہ ایک طریقہ ایجاد کرتا ہے کہ اس ذریعے سے ہم شاید بہتر طور پر امام حسین علیہ السلام کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. یہ اس کا ذریعہ ہے, اس اعتبار سے جس کی نیت جتنی پاکیزہ اور حسین کے لیے ہے اس کو اتنا اجر ملے گا. کوئی اس میں شک نہیں کرنا چاہیے, چونکہ اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے. آپ کی نیت پاکیزہ ہے تو آپ کو اجر ملے گا, لیکن اگر آپ کی نیت حسین نہیں ہے کچھ اور ہے تو پھر آپ قرآن بھی پڑھیں تو اجر نہیں ملے گا. اس لیے آپ لوگوں کی نیتوں پر شک نہ کریں, لیکن دشمن کو بہانہ بھی نہ دیں کہ وہ آپ کے مکتب کو نشانہ بنائے. تو وہ بتاتے ہیں کہ جب امویوں کے دور میں اور عباسیوں کے دور میں ظلم بڑھ گیا تو محرم اور عاشور کے ایام میں شیعیان علی محبان اہل بیت نکلتے تھے اور اپنے دشمن سے بھڑ جاتے تھے. جب دشمن ان کو مارنا چاہتے تھے تو ان ایام میں اٹھ کر خود اپنے آپ کو سینہ زنی اور ماتم کے ذریعے سے ماتم کرتے تھے, سینے پر ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے کہ جب درد ہے تو یہ درد اگر حسین کی راہ میں ہے تو وہ ہم خوشی سے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, تم ہمیں درد سے اور مار پیٹ سے ڈرا نہیں سکتے. گویا اپنی شجاعت کا, اپنے تحمل کا, اپنی برداشت کا, اپنی استقامت کا ثبوت دیتے تھے, اور یہ عشق حسین میں ہے, لہذا عبادت ہے. جب آپ عشق حسین میں اپنا سینہ اپنے ہاتھ سینے پر مارتے ہیں تو یہ عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ آپ اس محبت کا ثبوت دیتے ہیں اور دشمن کو للکار رہے ہوتے ہیں کہ حسین کے دشمنوں یاد رکھو, جو قوم اپنے آپ کو پیٹ سکتی ہے وہ تم سے ڈرتی نہیں ہے. میسج ہے. اس لیے کربلا کے ہر عمل کو اس کے پیچھے موجود حکمت کے تناظر میں دیکھیں, اور اس تناظر میں دیکھیں کب کس حکمت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. صلوات بھیجیے حضرت محمد والے. عزیزان گرامی, آج شب نو محرم کی شب ہے, اور نو محرم کی شب کربلا کے اس شاہ سوار اور عظیم ترین ہستی سے منسوب ہے جس کی ہر ہر ادا رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے نمونۂ عمل بھی ہے اور عشق اور محبت کا محور و مرکز بھی ہے, اور وفا کا وہ پرچم ہے جس کی مثال پورے تاریخ میں نہیں ملتی. حضرت عباس انداز یاد رکھیے گا, میں نے شاید چند رات پہلے یہ عرض کیا تھا کہ روایات میں جن ہستیوں کے لیے امام معصوم نے باب الحوائج کا جملہ یا اصطلاح استعمال کی ہے ان میں ایک شخصیت حضرت عباس علمدار ہے. حضرت عباس علمدار باب الحوائج ہے, آپ ان کے دروازے پر جاتے ہیں چاہے یہاں چاہے وہاں. جب آپ ان کے نام پر علم نکالتے ہیں نا, ان کے نام پر, اور یہ کہہ کر نکالتے ہیں کہ میں نے عباس کا علم اٹھایا ہے, تو یقین جانیے جس دعا کی نیت سے, جس حاجت کی نیت سے آپ یہ کام کرتے ہیں, خیر کا کام, وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں علمدار کربلا کا جو مقام ہے وہ بہت بلند مقام ہے, بہت بلند مقام ہے. لہذا جب یہ کام آپ کرتے ہیں تو کوشش کریں وضو کی کیفیت میں کریں, نہا دھو کر کریں, اپنے آپ کو
پاکو پاکیزہ کر کے کریں، وضو کر کے پھر امام بارگاہ میں آئیں، وضو کر کے پھر علم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں، وضو کر کے پھر آئیں ذوالجناح کی باغیں تھامیں۔ اس لیے کہ جو عبادات ہیں وہ طہارت روح اور طہارت بدن دونوں کی متقاضی ہیں، دونوں کی ضرورت ہے۔ عباس علمدار باب الحوائج، میں نے کہیں پر پڑھا کہ جب کبھی کربلا سے، نجف سے کربلا کی طرف، آج بہت سارے لوگ کروڑوں کی تعداد میں سفر کرتے ہیں، لیکن قدیم الایام میں بڑے بڑے مجتہدین اور بڑی بڑی ہستیاں سال کے مختلف اوقات میں آتی تھیں۔ میں نے آیت اللہ العظمیٰ خوئین کے حوالے سے یہ واقعہ پڑھا کہ وہ جب کبھی کربلا آتے تھے تو پہلے حضرت عباس کے دروازے پر جاتے تھے۔ حضرت عباس کے دروازے پر کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا دروازہ حضرت عباس علمدار ہے، جس طرح سے خود امیر المؤمنین باب نبی ہیں، نبی تک پہنچنے کے لیے علی کے دروازے پر آنا ضروری ہے، اسی طرح سے امام حسین کے دروازے پر جانے کے لیے حضرت عباس کے دروازے پر جانا ضروری ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ پہلے وہاں پر جاتے تھے۔ میں نے یہ جب جملہ پڑھا تو واقعی میں کانپ کر رہ گیا، اور جب بعض ایسے جملے ہوتے ہیں جو انسان کو لرزا دیتے ہیں، میں نے دیکھا آیت اللہ العظمیٰ ہوئی جب کبھی نجف سے کربلا آتے اور پیدل آتے، پہلے جاتے حضرت عباس کے حرم کے دروازے پر، وہ جو باب القبلہ ہے وہاں پر پہلے صدام کے دور میں ایک حوض ہوتا تھا، اور اس حوض کی کیفیت ایسی تھی کہ درمیان میں ایک علم تھا، اس علم کے ساتھ ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، اس مشکیزے پہ تیر لگے ہوئے تھے، مشکیزے سے پانی چھٹ چھٹ کر گر گر کر حوض کو بھرتا تھا، یہ گویا ایک کیفیت انہوں نے تاریخ کی ہوئی تھی۔ اس حوض کے قریب آتے اور عباس علمدار کے ذریح کی طرف دیکھتے اور تین جملے کہتے، وہ تین جملے کیا تھے؟ السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس، آپ پر میرا سلام۔ یہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جس دن جس موقع پر حضرت عباس میدان کربلا میں گھوڑے کی پشت پر سے گرے، حسین علیہ السلام کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ ہے، الان انکسرت ظہری، بار الہ گواہ رہنا اور لوگوں دیکھ لو کہ اب حسین کی قبر ٹوٹ گئی ہے، الان انکسرت ظہری، حسین کی قبر ٹوٹ گئی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین جب تک عباس تھے آپ کا شباب اور جوانی قائم، لیکن جب حسین عباس شہید ہو گئے تو آپ کی جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی اور آپ کی قبر جھک گئی۔ ایک اور جملہ فرماتے ہیں اور وہ جملہ پہلے جملے سے زیادہ دردناک جملہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب پاس آپ پر میرا سلام ہو۔ کیوں زینب کا حجاب؟ جب زینب نے سنا تھا مدینہ میں کہ بیٹی زینب ایک وقت آئے گا کہ تمہیں کربلا میں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی، تمہارے بازوؤں پر رسن باندھے جائیں گے اور تمہیں شام و کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، تو زینب کے ذہن میں سب سے پہلا جو سوال آتا تھا وہ یہی آتا تھا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کو بازاروں میں پھرانے کی جرأت کون کر سکتا ہے اور اس کا حجاب کون چھین سکتا ہے؟ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ جب حسین نہ رہے، جب عباس نہ رہے تو زینب کی چادر چھن گئی۔ اس لیے فرماتے السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب عباس، آپ پر میرا سلام۔ اور تیسرا جملہ وہ جگر پہ آگ لگا دیتا ہے، کیا فرماتے؟ فرماتے السلام علیک یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس، آپ پر میرا سلام ہو۔ اس لیے کہ جب تک آپ زندہ رہے سکینہ کی پیاس زندہ تھی، جب تک آپ زندہ رہے سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا ہوا تھا، اور سب سے کہا تھا پانی کے کٹورے لے کے آؤ, میرے چچا پانی لینے گئے ہوئے ہیں, ابھی پانی لے کر آتے ہیں. لیکن جب آپ کا لاشا زمین کربلا پر گر گیا تو پھر سکینہ کی پیاس بجھ گئی.
وہ عباس
جو ہزاروں کے لشکر پر اکیلے بھاری تھے,
کربلا میں جب آخری جوان بھی شہید ہو گیا اور صرف عباس بچے, تو عباس آئے مولا کی بارگاہ میں. عباس کی شان دیکھیں, عباس کی وفا دیکھیں. تاریخ میں لکھا ہے کہ پوری زندگی کبھی بھی عباس نے مولا حسین کو بھائی کہہ کر مخاطب نہیں کیا, ہمیشہ مولا کہتے تھے. فدا کے نفسی, میری جان آپ پر قربان ہو میرے مولا, اس انداز میں مخاطب کیا کرتے تھے, اس انداز میں. اس لیے جب کربلا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہا مولا اب مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں لڑ سکوں. کہا نہیں عباس, تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا.
کہا مولا آخر لشکر باقی نہیں ہے.
کہا عباس ایک کام کرو, جاؤ یہ پانی لے کر آؤ, خیمے میں پانی نہیں ہے, بچے پیاسے ہیں. تو تاریخ نے یہ لکھا ہے جب سکینہ کو پتا چلا کہ عباس جا رہے ہیں تو انہوں نے معصوم جتنے بھی بچے مختلف خیموں میں تھے ان سب کو جمع کیا اپنے خیمے میں. چونکہ تاریخ نبی نے لکھا ہے کہ اہل بیت کی ان احادیث کے مطابق یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت میں کربلا کی اس تپتی ہوئی ریگزار پر اپنی قمیضیں سینے پر اٹھا کر اپنا پیٹ زمین کے خیمے کے نیچے کی اس ریت پر رکھ کر اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کرتے تھے. اس کیفیت میں سکینہ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا تھا. جب عباس نکلنے لگے تو مولا نے فرمایا کہ عباس بس پانی لے کر آؤ, اگر پانی لے کر آؤ تو ان بچوں کی پیاس بجھ جائے گی. عباس چلے پانی لینے کے لیے, لیکن کس شان سے جب گئے تو بعض مورخین نے لکھا ہے کم از کم 1000 کا لشکر تھا اس شریعہ فرات پر. اس لشکر کو تتر بتر کرتے ہوئے, ایک ایک کو مار کر گراتے ہوئے جب پانی پر گئے, پانی کے اندر گھوڑے کو داخل کیا, پانی اٹھایا, مشکیزہ بھرا اور اس کے بعد اپنے چلوں میں پانی اٹھایا, پانی کی طرف دیکھا, آسمان کی طرف دیکھا, پھر اپنے نفس سے مخاطب ہوئے کہ عباس حسین کے بچے پیاسے ہیں, حسین کے بچے پیاسے ہیں. پانی گرا دیا. پانی گرانے کے بعد صرف عباس کیا, عباس کے گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کیا. اس کیفیت میں پانی لے کر باہر آئے, لیکن جب باہر آئے تو چاروں طرف سے یلغار تھی, ہر ایک کی خواہش تھی کہ ایک قطرہ پانی حسین کے خیمے تک نہ پہنچے. اور عباس کی پوری کوشش تھی کہ یہ پانی کسی طرح سے حسین کے خیمے تک پہنچ پائے. اس لڑائی میں چلتے رہے, لڑتے رہے. ایک وقت ایسا آیا, آپ کے ایک ہاتھ میں تلوار, ایک ہاتھ میں علم اور گلے میں مشکیزہ, آپ نے تلوار سے جنگ لڑی. ایک شقی آیا, آپ کے ایک بازو پہ وار کیا, بازو زمین پر گر پڑا. علم آپ نے دوسرے بازو میں اٹھایا, علم کو گرنے نہیں دیا, آگے بڑھے, دوسرا وار ہوا اور وہ بازو زمین پر گر گیا. اب مشکیزہ بچانے کی دیر تھی, آپ نے اپنے آپ کو مشکیزے پر جھکانا چاہا, لیکن اس اثنا میں اتنے تیر آئے کہ مشکیزہ بھی چھن گیا اور عباس کے بدن میں بھی ہر طرف تیروں کی بارش تھی. اس لیے کسی نے کہا کہ میں نے حضرت زہرا کو خواب میں دیکھا, فرمایا میرے بیٹے عباس کے وہ مصائب کیوں نہیں پڑتے جب وہ گھوڑے کی پشت پر سے زمین پر آ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ بی بی وہ کیسے ہیں, کہا ذرا لوگوں کو بتا دو صحیح, جب کوئی شخص گھوڑے کی پشت پر سے زمین پر گرتا ہے تو خود کو بچاتا ہے اپنے بازوؤں کے ذریعے, لیکن جس جوان کے بازو کٹ چکے ہو وہ کیسے گرتا ہے. اس لیے لکھا ہے کہ جب عباس اس کیفیت میں آگے بڑھے تو ایک وقت ایک تیر آیا, عباس کے دائیں آنکھ سے ٹکرایا, اور آنکھ میں جب تیر گھس گیا تو اب عباس کے برداشت سے باہر تھا. عباس نے کیا کیا, ہاتھ تو کٹے ہوئے تھے, اپنے دونوں گھٹنے اوپر کیے, سر جھکایا,
تاکہ اس تیر کو دونوں گھٹنوں میں لے کر کھینچ لے. اس اثنا میں ایک گرد آیا, سرے عباس سے ٹکرایا, عباس زمین پر گرنے لگے. تو یہ پہلا موقع تھا جب عباس نے خیمے کی طرف دیکھ کر پکارا, یا اخا ادرک اخا, بھیا حسین, اب آئیے اپنے حسین اپنے عباس کو بچا لیجیے.
انا لله وانا الیہ راجعون. وصیحة الذین ظلموا ایام الذین قلبوا